الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الشورى کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں نشستوں میں, اور گزشتہ نشستوں میں اقامت دین یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, اس فریضے کے حوالے سے تفصیلا گفتگو آئی, اور پچھلی نشست میں یہ گفتگو بھی آئی کہ اللہ کی پکار تو لگی ہوئی ہے اور اللہ کی پکار کو قبول کرنے والے بھی ہیں, مگر بہت سے ہیں کہ جو اللہ کی پکار کو قبول نہیں کر رہے. ایک تو وہ پکار کہ جو اس صورت میں خصوصاً بیان ہوئی, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے فریضے پر عمل کرنا, اور ایک عمومی معاملہ بھی ہے کہ اللہ کے احکامات جو سامنے آئیں بندہ انہیں قبول بھی کرے, ان کے تقاضوں پر عمل کرے. تو پچھلے نشست میں تفصیلاً گفتگو ہوئی کہ آج کے اس دور میں اگر ہم مسلمانوں کے معاشرے کی بات کریں اور شریعت کے کچھ احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے لوگ اگر بہانے بنائیں, تو وہ لوگ کہ جو اس دور میں اور اس ماحول میں اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں, ایسے بہانے بنانے والوں کے خلاف حجت ہو جائیں گے اور اللہ ان کو پیش کر دے گا کہ یہ بھی تمہارے دور کے لوگ تھے, لیکن انہوں نے بھی تو دیکھو دین کو قبول کیا, دین کے احکامات کو مانا اور دین کے احکامات پر عمل بھی کیا, تو تمہارے بہانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ گفتگو بھی پچھلی مرتبہ آخر میں ہم نے کی تھی. آخری بات یہ آئی کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ مقصد کے ساتھ نازل فرمائی. اس کتاب کو صرف اللہ نے ثواب کے لیے نہیں دیا ہے کہ اپنے ثواب کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے اس کی تلاوت کر لی جائے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کتاب ہدایت بھی ہے, اور ہدایت اللہ نے اس لیے عطا فرمائی کہ اس کو ماننے کے ساتھ اس کو سمجھا جائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. اور یہ بھی ذکر ہوا کہ اللہ نے میزان بھی عطا فرمائی, وہ شریعت کی ترازو عطا فرمائی کہ جس میں بندوں کے حقوق و فرائض بتا دیے گئے ہیں, لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, لوگوں کے حقوق کیا ہیں, بندوں کے باہمی حقوق و فرائض کو بھی بیان کیا گیا, اور جو رب نے فرائض عائد کیے, جو رب کے حقوق بنتے ان کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. تو یہ شریعت بھی صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ کی یہ شریعت جو اللہ نے عطا فرمائی, جو احکامات عطا فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نفاذ بھی چاہتے ہیں. آخری بات یہ آئی تھی سورہ شورا کی آیت نمبر 17 میں کہ وما یدریک لعل الساعۃ قریب, اور آپ کو کیا خبر کہ قیامت قریب ہی ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی تو یہ فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ملا کر دکھایا اور بتایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین, کہ میں اور قیامت بالکل اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں. اللہ اکبر. ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے, علماء کرام نے قیامت کی علامات احادیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہیں اور ان کی اقسام بھی بیان فرمائی ہیں. ایک ہے علامات بعیدہ, ایک ہے علامات متوسطہ, ایک ہے علامات قریبہ. کچھ وہ نشانیاں جو بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہیں, جیسے خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا تشریف لے آنا. کچھ ہیں درمیانی عرصے کی کہ جو علامات متوسطہ درمیانی دور کی علامات ہیں, جن میں سے بہت سی علامات آج ہم اپنے دور میں اپنے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. عربوں کے ہاں خوشحالی کا آ جانا, اور بلند عمارتوں میں بنانے میں مسابقت کرنا, پھر یہ کہ انسان ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دے اور والد کے مقابلے میں دوست کو ترجیح دے, اور سپاہیوں کی آج کہیں پولیس والوں کی کثرت کا ہو جانا, ذلیل ترین لوگوں کا حکمراں بن جانا, عوام کی امانت کو کبھی پہلے بیت المال کہا جاتا تھا, آج آپ حکومتی وسائل کہہ لیں, عوام کی اس امانت کو اپنی جاگیر سمجھ کر اس کو استعمال کرنا, یہ میرے الفاظ نہیں, یہ ابن ماجہ کی حدیث میں باتیں ہیں, یہ تو عام سی بات ہے آج ہمارے معاشرے, یہ ہے درمیانی دور کی. اور کچھ علامات جو بالکل قریب قیامت سے بالکل پہلے جن کا ظہور ہونا ہے وہ دجال کا شخصیت کے طور پر نکل آنا، دابۃ الارض زمین سے بہت بڑے جانور کا نکلنا آنا، خسف کا ہونا، بڑے بڑے مقامات پر دھسا دیے جانے کا معاملہ ہونا، بڑی تین مقامات پر آگ کا جو ہے وہ بھڑک اٹھنا، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا معاملہ ہونا، سورج کا جو ہے وہ مغرب سے نکلنا، یہ بڑی بڑی علامات ہے جو بالکل قیامت سے قبل جن کا ظہور ہوگا۔ بہرحال یہاں ذکر آیا کہ آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہو، خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے قیامت واقع ہو جائے گی، سر پر ہے ہمارے، کہ دو افراد وہ سودا کر رہے ہوں گے، پرچیزنگ اور سیلنگ ہو رہی ہوگی، اور وہ سودا مکمل ہو نہیں پائے گا، ایک شخص کپڑا تھمارا دوسرا پیسے دے گا، یہ نہ ہو پائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض کو، پانی کے انتظام کو درست کر رہا ہوگا، نہیں کر پائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہوگا، لقمہ منہ میں نہیں ڈال پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور ایک شخص اپنی بکری کا دودھ نکالنا چاہ رہا ہوگا، یہ نکال نہیں پائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایسا ہے اچانک کا معاملہ۔ ہاں، یہ اچانک ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی شے اچانک نہیں ہے۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ ہاں، ایک قیامت تو پوری زمین پر برپا ہونی ہے نا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آسمان کا پھٹ جانا، ستاروں کا جھڑ پڑنا، سمندروں کا ابل پڑنا، قبروں کا کھول دیا جانا، علیمت نفس ما قدمت واخرت، انسان جان لے گا اسے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، کس بات کو پریفرنس دی، کس بات کو ترجیح دی، کس بات کو اسے نیچے کیا، یہ سب انسان سامنے اپنے دیکھ لے گا۔ وہ قیامت تو اس پورے عالم دنیا پر برپا ہونی، وہ تو ایک پوری اجتماعی قیامت ہے، مگر میری اور آپ کی قیامت کیا ہے؟ مجھے ذکر آیا کہ من مات فقط قیامت ہو، جو مر گیا اس کی تو موت واقع ہو، اس کی تو قیامت واقع ہوگی۔ آج جس کی موت ابھی یا آج واقع ہو جائے، وہ کہاں آسمان کو پھٹتے ہوئے دیکھے گا، زمین کو شق ہوتے ہوئے دیکھے گا، ستاروں کو جھڑتے ہوئے دیکھے گا؟ تو میری اور آپ کی قیامت تو میری اور آپ کی موت ہے جو سر پر سوار ہے، اور وہ کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ یقین مزید عطا فرمائے اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال فرمایا کہ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یہ آیت 17 سورہ شورا، پچھلی مرتبہ اس کا اختتام ہوا تھا، وضاحت نہ ہو سکی تھی، آج تھوڑی کر دی گئی۔ اب اگلی آیت سورہ شورا کی آیت نمبر 18، ارشاد ہوا کہ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی وہ مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ ان کا حال تو کیا تھا، مشرکین کا، کھلے کفار کا۔ اچھا، لا کے دکھا دو قیامت، برپا کر کے دکھا دو۔ کبھی کہتے امیہ بن خلف، اور اس طرح کے لوگ کہتے یہ ہڈیاں جب ہو جائیں گے تو کون زندہ کرے گا، قبر میں سے ہڈی لا کے دکھائی کہ دیکھو یہ ہے، بتاؤ کون زندہ کرے گا، اور اگر ایسا ہے تو کر کے دکھا دو، برپا کر کے دکھا دو، جلد بازی کا معاملہ کرتے تھے۔ حالانکہ یہ مہلت کا دیا جانا، یہ خود اللہ کی رحمت ہے، یہ مہلت کا عطا کیا جانا یہ خود اللہ کی نعمت ہے کہ بندہ سنورنے کی، سنبھلنے کی اور اصلاح کی کوشش کر کے اپنے معاملے کو درست کر لے، مگر نہیں۔ فرمایا ان کفار کے بارے میں، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی وہ لوگ مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرتے ہیں، اس قیامت کے برپا ہونے کے معاملے سے، اس دن حاضری کے موقع سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے بہرحال وہ لرزہ رہتے ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں۔ اللہ یہ خوف مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ آج لوگ کیمروں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے، پولیس والوں سے ڈر رہے ہیں، اب تو بیلٹ بھی سب نے لگانا شروع کر دی ہے، سیٹ بیلٹ کی بات کر رہا ہوں جی۔ میں ملک سے باہر تھا تو کسی نے یہاں سے چالان وہ کاپی کر کے بھیجا 520 روپے کا، تو میں ملک سے باہر تھا، جس جگہ تھا وہاں تو ویسے ہی سیٹ بیلٹ کی پابندی تھی، تو جب وہاں یہاں پر آئے تو ویسے ہی پابندی شروع ہو گئی، تو پتا چلا کہ ابھی صرف کسی کا ہی کونے کھدرے میں چالان ہوا تھا، سب کو پتا چل گیا کہ اب اتنے روپے کا چالان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر پولیس والے کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی خوفزدہ رہتے ہیں، اور نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ، معاف کیجیے گا، ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ کا یقین ہوگا تو سیدھے رہیں گے، اور اللہ کی ذات کا یقین نہ ہو اور اس کے سامنے حاضری کا یقین نہ ہو تو بڑی سی بڑی گڑبڑ بھی بہت چھوٹی سی بات ہوگی۔ پوری قوم کو لوٹ لینا بھی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے لوگوں کے لیے، हाँ, अपनी जात और अपने लीडरों के दिफा के लिए तो हरकत में लोग आ जाते हैं, लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के हवाले से गुस्ताखियां अब तो वो जबान पर भी नहीं लाई जा सकती, अल्लाह अपने जुबान में रखे, मगर ये कि वो तस्मस होने को तैयार नहीं वो लोग कि जो मोमबत्तियां लेकर भी मैदान में आ जाते हैं, मोमबत्ती माफिया जिनको बाहर फंडिंग बाहर से मिलती है, ये मसला तो मारूफ है, बाद में मैं कुछ जिक्र कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो अल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत बड़ा उन्होंने कमेंट भी दिया, बड़ा डिसीजन भी लिया, और इसी तरह की जुर्रत ईमानी के इजहार की जरूरत है, बाद में कुछ वक्त होगा तो बात करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल वल्लदीना आमनु मुश्फिकून मिन्हा, और जो ईमान लाए वो उससे यानी कयामत के मामले के एतबार से डरते हैं, वयअलमून अन्नहल हक, और वो जानते हैं कि ये हक है, उसका बरपा होना भी हक है, उस दिन की पेशी और हाजिरी भी बरहक है, उस दिन के गवाहों का पेश होना, आमाल का पेश होना, अकवाल का पेश होना, नीयतों का पेश होना, आमाल नामे का पेश होना, गवाहों का पेश होना, और आगे के मामला सब बरहक हैं। अला आगा हो जाओ, इन्नल्लज़ीना युमारूना फिस्साअति लफी ज़लालिम बईद, आगा हो जाओ कि जो लोग क़यामत के बारे में झगड़ते हैं वो दूर की गुमराही में पड़े हैं। ये तो खुले काफिरों का बयान है जो सिरे से आखिरत के मुनकिर थे। हमारे एतबार से मसला क्या है, हमारे यहां जब कभी मौत का तस्करा कहीं शुरू होता है तो कुछ लोग कहते हैं भाई अच्छी बात करो, आम सी बात है ना, अच्छी बात करो, क्यों भाई ये बुरी बात है मौत की बात करना और याद दहानी होना। और आप हमारे दीन की तालीम देखिए, जब किसी का इंतकाल हुआ हमने क्या पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पहले भी बात हो चुकी है, इसमें जाने वाले के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि जाने वाला बताकर जा रहा है मैं जा रहा हूं तुम भी आओगे, तो पढ़ो इन्ना लिल्लाहि, हम भी अल्लाह के, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें लौटकर अल्लाह की तरफ जाना है। कब्रिस्तान जाते हैं, जाना चाहिए इबरत के हुसूल के लिए, क्या दुआ पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर, ए कब्र वालों तुम बस सलामती हो, यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह हमारी मग़फ़रत फरमाए और तुम्हारी, पहले किसकी मांगी अपनी, अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर, तुम जा चुके हो उनसे पहले हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। तो ये कब्र पर जाना असलन नाराज ना होइएगा दुआ के लिए नहीं है, दुआ तो जमीन के किसी भी हिस्से में बैठकर मरहूमीन के लिए की जा सकती है। असलन कब्रिस्तान जाने की तरगीब जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने दिलाई, जनाजे की तदफीन मैयत की तदफीन के अलावा जाने की बात कर रहा हूं, वो है इबरत के लिए। हमने ईद उल फितर के मौके पे इसको लाजिम कर रखा है, इसका कोई सबूत दीन में नहीं, तल्ख बात है, मगर अब तो इतने बरस हो गए कि ये बातें सुनने का हौसला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद के नमाजियों में पैदा हो चुका है। ये ईद उल फितर पर जाना कब्रिस्तान कोई सुन्नत से साबित नहीं, चलिए बाकी बातें छोड़ दें, असलन जाना है अपनी इबरत के लिए, वो कोई भी कब्रिस्तान हो सकता है, वो किसी की भी कब्र हो सकती है, अलबत्ता जब आदमी कब्रिस्तान जाएगा तो मरहूमीन के लिए दुआ भी करे, कोई हरज की बात नहीं, मगर खुद मसनून दुआ ने क्या बताया, अपनी याद दहानी, अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर, तुम हमसे पहले जा चुके हो और हम तुम्हारे पीछे पीछे आने वाले हैं। अच्छा जी, जनाजे की नमाज हम पढ़ते हैं, असल में तो नमाज जनाजा दुआ है, मारूफ दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यना, फिर क्या है, व मय्यतना, अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़रत फरमा और हमारे मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा, पहले किसकी मांग रहे, जिंदों की, और आखिर में भी क्या है, अल्लाहुम्मा अहयितहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान, अल्लाह जिस किसी को तो हमें से जिंदा रखे तो ईमान की हालत पर जिंदा रख, और अल्लाह जिस किसी को तो हमें से वफात दे उसको ईमान की हालत पर वफात दे, अपनी ही याद दहानी अपनी ही इबरत का मामला हो रहा है। बहरहाल ये है याद दहानी का मामला, लेकिन हमारे यहां क्या है, जब कहो मौत का जिक्र करने लगे तो लोग कहते कोई अच्छी बात मुंह से निकालो, अच्छा कहीं तरगीब तशवीश दिलाई जाए तो कभी ये जुमले भी सामने आते हैं, मरेंगे तो देखी जाएगी, अल्लाह अकबर कबीरा, जुमला सुन रहे हो, मरेंगे तो देखी जाएगी, अस्तग़फिरुल्लाह, ये हमारे यहां के जुमले, क्या बू आती है इससे, यकीन नहीं है, बू तो यही आती है, बाकी खुला कुफर तो नहीं करेगा वरना इस्लाम से खारिज हो जाएगा, लेकिन बू तो यही आती है कि मरने का कोई यकीन है नहीं, ये मरना चाहते हैं नहीं, ये आखिरत के बारे में यकीन नहीं है, अल्लाह ताला इन हरकतों से महफूज रखे। ये बड़े आराम से लोग जुमले कह जाते हैं, ये बड़े खतरनाक जुमले हैं, फतवा तो मुफ्ती साहब से लीजिएगा, लेकिन ये जुमले बड़े खतरनाक, मरेंगे तो देखी जाएगी भाई, تم تو اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، تم خدائی فوجدار اور ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہو؟ استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے، اور عبرت اور سبق آموزی جو مقصود ہے اس طرح کی گفتگو کا وہ ہمیں عطا فرمائے. فرمایا کہ الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد، بش آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. اللہ لطیف بعباده، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ اللہ قوی غالب ہے بلکہ طاقتور ہے. العزیز غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا ہے. لطیف کے معنی باریک بینی سے جاننے کو بھی کہتے ہیں، اور اللہ کس قدر باریک بینی کے ساتھ بندے کو جانتا ہے. یہ اللہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تین تاریکیوں میں، تین تاریک پردوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک ماں کے بطن میں ایک بچے کی تخلیق کے عمل کو درجہ بدرجہ آگے بڑھاتا ہے. جب وہ دو قطروں کے ایک ایک جز کا ملاپ ہوا تو اس جز کے جو ملاپ کا جو جز ہے اس کی بھی آبیاری اور اس کی غذا کا بھی اہتمام اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے. اور وہ سات آٹھ نو مہینے جو ایک بچہ ماں کے بطن میں بسر کرتا ہے، گزارتا ہے، اللہ ان تین تاریکیوں میں اس کی تخلیق کے عمل کو بھی بڑی باریک بینی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے، اور انتہائی باریک بینی سے وہ جانتا ہے کہ اس وقت اس کی غذا کی ضرورت کیا ہے. وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ اس بچے کا ماں کے بطن سے باہر آنا بعد میں ہے، اور اس بچے یا بچی کی ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرما دیتا ہے. اور پھر جب اس حضرت انسان کو اللہ زمین پر لے آیا تو اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں، کہ اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود کی 6 آیت ہے 12 پارے کے آغاز میں، کہ زمین میں کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی پر نہ ہو. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے پاس تو خزانوں کے خزانے ہیں، وما ننزله الا بقدر معلوم، ہم تو بس معلوم حد تک ایک پیمانے کے مطابق عطا کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کا کلام یہ بتاتا ہے یہ زمین پہلے بنائی گئی، یہ زمین پہلے سجائی گئی، اس زمین میں وسائل پہلے پیدا کیے گئے، فراہم کیے گئے، اور پھر حضرت انسان کو اس زمین پر بھیجا گیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم تقریباً تمام احادیث کی کتب میں روایت نقل کی گئی، جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، جب ایک بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس میں روح بھی پھونکتا ہے، اور چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اس بچے یا بچی کا رزق کتنا ہوگا. تو بتائیے کہ رازق جب اللہ ہے تو آپ اور میں ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ محنت کرنی، محنت تو کرنی ہے کمانے کے لیے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے میری محنت کی بنیاد پر مجھے مل رہا ہے، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے. بہت سے ایسے بغیر محنت کے پتہ نہیں کتنے بنائے بیٹھے ہیں، یہ حاصل کیے بیٹھے ہیں، پھر جلن ہوگی، حسد ہوگی. اپنی سی کوشش کرنی، ملنا اتنا ہے جتنا میرے مقدر میں ہے. لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نفس، کوئی جان، کوئی جی، کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے. وہ جو میرے اور آپ کے مقدر میں آخری لقمہ لکھا ہے وہ کھائے بغیر، وہ کھائے بغیر بھی، وہ کھائے بغیر بھی میں اس دنیا سے جا نہیں سکتا. آخری لقمہ جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ لکھا ہوا مل کر رہے گا. ہاں، میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے، میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ آیا ہم اس کو حلال سے لیتے ہیں یا حرام سے لیتے ہیں. بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا پیارا میسج، کچھ اچھی باتیں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں کہ رزق کی فکر نہ کرو، اس کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے اور طے ہے، کرا کر ہے. رزق کی فکر نہ کرو, اس کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے. ہاں مغفرت کی فکر ضرور کرو, اس کا وعدہ ہر ایک سے نہیں ہے. اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. فرمائے کہ اللہ لطیف بعباده, اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے, بہت باریک بینی سے ان سے واقف ہے. یرزق من یشاء, جسے چاہتا رزق عطا فرماتا ہے. ایک اور بڑا قیمتی مقام ہے رزق کے تعلق سے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ طلاق میں, سورۃ کا نام تو طلاق ہے, طلاق کے کچھ مسائل کا بیان بھی وہاں پر ہے 28 پارے میں. البتہ سورۃ الطلاق کی آیات 2, 3, 4, اور 5 میں تقویٰ کی بہت پیاری برکتیں اللہ نے بیان فرمائی. کیا ہے تقویٰ؟ دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیا ہے تقویٰ شرعاً اس کے معنی؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا. جب بندہ گناہوں کو چھوڑے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, دل میں اللہ کا خوف رکھے, تو اللہ بھی فرماتے سورۃ الطلاق میں کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کو عطا فرما دیں گے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اور جو اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل کرے, اعتماد کرے, بس اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. شرط کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا, اور یہ مشکل ہے. یہ چھوڑنے کے لیے عام طور پر لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں. نیکی میں پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں, الحمدللہ نمازوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مساجد میں, داڑھی رکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے الحمدللہ, صدقہ خیرات کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی, حج کے بعد عمرہ کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی, لیکن جھوٹ بھی بہت بڑھا ہوا ہے, خیانت بھی بہت بڑی ہوئی, ناپ تول کی کمی بھی بہت بڑی ہوئی, بے حیائی فحاشی اریانی بھی بہت بڑھ رہی, سود خوری کے دھندے بھی بڑھ رہے, لان تان کرنا, غیبت کرنا, گالیاں دینا, نقصان کرنا, حق تلفی کرنا, ظلم کرنا, یہ بھی بہت بڑھ رہا ہے. یہ ہے مسئلہ سمجھنے کا کہ صرف کرنے والے کاموں کو کر لینا ہی عبادت نہیں ہے, کافی نہیں ہے, بلکہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ان سے بچنا بھی ضروری ہے. اور لکھا ہے علماء نے بجا لکھا ہے کہ اللہ کو زیادہ جو غصہ آتا ہے لوگوں پر وہ نیکیوں کے چھوٹنے پر نہیں, گناہوں کے ارتکاب کرنے پر آتا ہے. ہے تو دونوں باتیں غلط, یعنی فرائض و واجبات کو ادا نہ کرنا بھی جرم ہے اور حرام کا ارتکاب کرنا بھی جرم ہے, لیکن اللہ کا جو عذاب بھڑکتا ہے اور غضب بھڑکتا اور نازل ہوتا ہے وہ جرائم کے ارتکاب پر. پچھلی قوموں کو دیکھیں, ناپتول پر, ناپتول کی کمی پر شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا ہے, ہم جنس پرستی کی گندگی کے عمل پر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا ہے, ایک قوم کو غلام بنانے والے آل فرعون پر بھی پھر اللہ کا عذاب آیا, وہ غرق کر دیے گئے. یہ جو برائیاں ہیں معاشرت کی سطح پر, معیشت کی سطح پر, نظام کی سطح پر, اجتماعی سطح پر, اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ غضب کا معاملہ آتا ہے, عذاب کا معاملہ آتا ہے. تو بہت توجہ کی ضرورت ہے. تقویٰ, تقویٰ خوف خدا, تقویٰ گناہوں کو چھوڑنا, تقویٰ رب کی فرما برداری کی روش پر آنا, اس پر اللہ کہتے ہیں تم یہ تقویٰ اختیار کرو, میں تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا, میں تمہیں وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا, اور تم مجھ پر توکل اور اعتماد کر لو تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. یقین تو کر کے دیکھیں, اللہ سے محنت ہے لیکن آپ کی میری محنت سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن, اللہ کی تائید, اللہ کی نصرت, اللہ کی اجازت, اللہ کی حمایت اس میں شامل نہ ہو. حدیث میں آیا, جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے. وہ صبح اپنے آشیانوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. اور ضمناً حدیث صبح مکمل ہو گئی, ان کے گھروں میں کوئی اسٹوریج کا معاملہ نہیں ہوتا, हम तो घर में महीने का राशन भी जमा करके रख लेते, इससे जायद का भी मामला हो जाता है। नहीं, तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसे कि तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रिस्क अता फरमाएगा जैसे अल्लाह परिंदों को अता फरमाता है। वो सुबह अपने आशियानों से जो है वो खाली पेट निकलते हैं और जब शाम में वापस आते तो पेट भर कर वापस आते हैं। मेहनत अपनी जगह है, वो करनी है जायज तरीके पर, जायज तरीके पर, जायज तरीके पर। हराम में मुंह मार कर नाजायज जराए इख्तियार करके मैं ज्यादा नहीं बना सकता, मिलना उतना ही जितना अल्लाह ने मेरे लिए तय कर दिया। ये तो मेरा इम्तिहान है कि मैं हलाल से लेने की कोशिश कर रहा हूं या दूसरे नाजायज जराए से। फरमाया कि वहुवल कवीयुल अजीज, वल्लाह है जिसको चाहे रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह कवी है, ताकतवर है, कुल ताकत उसके पास है, और अल अजीज है, गालिब है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। एक और बड़ी हदीस प्यारी है, वो भी बारह बयान की गई, वो है मांगने के ताल्लुक से, बल्कि दो हदीसें मैं अर्ज करूं, ये दोनों मुस्लिम शरीफ में है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, तुम सारे के सारे भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा खाने को। तुम सारे के सारे बेलिबास हो सिवाय उसके जिसे मैं लिबास अता करूं, तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। तिर्मिजी की एक रिवायत में आता है, क्या क्या मांगे अल्लाह से? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जूते का तस्मा भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो, और नमक भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो। वैसे तो आदमी खरीदेगा, कोई पड़ोसन किसी पड़ोसन से मांग भी लेगी, मगर अल्लाह से ये भी मांगो, इतना मांगने वाले बनो। फिर अल्लाह फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह का कलाम होता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम इसको नकल करते हैं और अल्लाह का कलाम हुआ करता है। अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारे सारे के सारे इंसान और तुम्हारे सारे के सारे जिन्नात अव्वल से आखिर तक सब के सब, जो हम और आप शुमार भी नहीं कर सकते, तुम्हारे सारे के सारे इंसान और तुम्हारे सारे के सारे जिन्नात अव्वल से लेके आखिर तक एक चटियल मैदान में जमा हो और सब मुझे पुकारे, मुझसे मांगे, और जो सब कुछ मांगना चाहे वो सब कुछ मांग ले, और मैं हर एक को उसके मांगने के मुताबिक सब कुछ अता भी कर दूं, तो मेरे खजानों में कोई कमी वाकई नहीं होगी। बस ऐसा है कि सुई समंदर में डिबो कर देखो कितना पानी लग कर आया है। भाई सच्ची बात यह कि अल्लाह ताला की मार्फत और उसकी पहचान और उसकी तारुफ की कमी होती है। अंग्रेजी में अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं कहूं, हम लोग अल्लाह को माफ कीजिएगा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, या तो मांगते नहीं है, बहुत थोड़ा मांगते हैं। अंडर एस्टिमेट ना करें अल्लाह को, वो इस सारी इस दुनिया को नहीं, वो सारी कायनात को चलाने वाला है, वो कायनात जिसके एक्सपेंड होने को भी हम शुमार नहीं कर सकते और मखलूकात कितनी हम समझ नहीं सकते। वो अल्लाह कहता है सबको सब कुछ भी अता कर दूं तो मेरे खजाने में कोई कमी वाकई नहीं होगी। बस इतना है कि समंदर में सुई डिबो कर देखो कितना पानी उस पर लगकर आया। कमी हमारे मांगने में है, कमी हमारे यकीन करने में है, कमी हमारे अल्लाह की तरफ रुजू में है, मगर मेरे रब की अता में, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। फरमाया कि वहुवल कवीयुल अजीज, और वो अल्लाह सुभान व तआला कवी है, ताकतवर है, अजीज है, गालिब है। आज का बयान ये रोक रहे, बस एक दो बातों की सिर्फ तवज्जो दिलानी है इंशाअल्लाह ताला। एक तवज्जो पहले भी दिलाई गई, उलमा ने भी मेहनत की है, जारी बात है कि मसला जब सामने आता है तो कोई जज्बात की कैफियत होती है, उसके बाद फिर वो बात जहनों में रहती नहीं है। आपके इल्म में कि शाम के जो भी हालात हुए और उसके नतीजे में लाखों मुसलमानों को, हमारे भाइयों और बहनों और बच्चों को हिजरत पर मजबूर किया गया, और कहां वो लफ्ज भी अच्छा नहीं है कि दर बदर की ठोकरें भी खाते रहे, लेकिन बहरहाल तुर्की की हुकूमत ने बड़ा स्टेप लिया और बड़े पैमाने पर उनको जो है वेलकम कहा है, उनकी मेजबानी का शरफ और सआदत उनको मिली है, और कराची से भी कुछ उलमा कुछ इदारों के हजरात तशरीफ ले गए, और वो बात मारूफ है। बस सिर्फ तवज्जो की बात है कि ये एक हंगामी मसला है और लाखों अफराद हैं जिनको कम अज कम जो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात है वो फराम करनी है। तो हम कोशिश करें जो अल्लाह ताला ने हमें वसाइल अता फरमाए हैं इसको एक खुसूसी मामला समझते हुए, जिन इदारों पर आपको एतबार है, जिन उलमा को आप پر آپ کو اعتبار ہے جنہوں نے یہ کوشش کی ہے, ان اداروں تک اپنا انفاق ہم پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے, شوکت صاحب نے جو جرأت ایمانی کا اظہار کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یقیناً انہوں نے ہمارے دینی جذبات کی ترجمانی کی ہے. اب جن لوگوں کو تو انٹرنیٹ کا اندازہ نہیں ہے, شاید ان کو یہ مسئلہ زیادہ علم میں نہ ہو, مگر یہ جو بلاگز کا معاملہ ہوتا ہے, یہ بلاگرز کا معاملہ ہے, اور یہ سوشل میڈیا پر جو بدترین سے بڑھ کر, میں کوئی لفظ استعمال کروں تو گھٹیا ترین سے بڑھ کر, بدترین سے بڑھ کر جتنے الفاظ آپ چاہے ایڈ کر لیں, وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ, معاذ اللہ. ظاہری بات ہے وہ جملے بھی بیان کرنا وہ خود اپنی جگہ گستاخی کا طرز عمل ہوگا, حالانکہ عدالتی کاروائی میں وہ پڑھ کر بھی سنایا گیا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ معاملہ کہاں تک شدت پر پہنچا ہوا ہے. اس تعلق سے جن لوگوں نے بھی مقدمہ کیا, جن وکلاء نے اس مقدمے کی پیروی کی, اور جن جج صاحب نے یہ سارے کامنٹس دیے اور حکومت کو ہلایا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ گویا کہ امت کے جذبات کی ترجمانی ہے. ہاں وہ جو حرام کے نطفے کی پیداوار ہوں یا دین کے دشمنوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہوں, بس یہ دو جملے میرے خیال سے ترجمانی کے لیے کافی ہیں. ان کو تو یا تو اللہ ہی کو ہدایت دے سکتا ہے, اور اگر وہ اس کے کام مستحق نہیں ہیں تو پھر غازی علم دین پیدا ہوتے رہیں گے, پھر کوئی ممتاز قادری کھڑا ہوتا رہے گا. اور یہ جج کے بھی ریمارکس بالکل صحیح بات ہے. تو اس تعلق سے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور اگر یہ اس معاملے پر کوئی انہوں نے صحیح طریقے سے ایکشن نہیں لیا تو بہرحال وہ جج صاحب نے بھی کہا کہ وہ خانہ جنگی کا معاملہ نہ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان والے کوئی زیادہ جذباتی نہیں ہیں, کوئی زیادہ جذباتی نہیں ہیں, تو کیوں نہ ہو, امت کی طرف سے فرض کفایہ تو ہم کو ادا کرنا ہے. ساری امت میں کوئی ملک بنا اسلام کے نام پر تو پاکستان بنا, ساری امت کے پاس جو ممالک ہیں ان میں کسی ملک کے دستور میں اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلام کے نام سے ہے اور یہاں حاکمیت اللہ کی ہوگی اور کتاب و سنت کی بالا دستی ہوگی, اس کے متخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, تو یہی لکھا ہوا ہے. ماضی میں بھی رہی صحیح, 1924 میں جب خلافت ختم ہوئی تو تحریک خلافت نہ چلی, اسی خطے میں چلی. مقدمہ کدھر ہوا, اسی کراچی میں خالق دینا ہال کے اندر. تو یہ پس منظر ہے اس کا. اور پچھلے 200-250 برسوں میں اس امت میں دین کی جو آبیاری کی تحریکیں اٹھیں, شخصیات اٹھیں جو اس خطے میں اٹھی پچھلے 250-300 برسوں کے اندر, اور ممالک میں اس کی مثالیں بہت کم نظر آئیں گی. ختم نبوت کی اگر تحریک چلی اور قادیانیت کے فتنے کا رد کیا گیا اور ان کو عدالتی کاروائی کے بعد دستوری سطح پر اسلام سے خارج قرار دیا گیا, تو یہ سعادت بھی اس خطے پاکستان کو ملی. اور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کر اگر ایٹمی صلاحیت بھی تو اسی ملک کو دی ہے, اللہ اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اسی طرح دینی اعتبار سے جذبات کی آبیاری اس پوری زمین پر اگر آج کہیں سے تو اس ملک سے. ساری دنیا کے کونے میں اگر آپ کو کوئی حافظ قرآن ملے گا تو پاکستان سے ملے گا. 1,00,000 حفاظ پچھلے 1 یا 2 سال پہلے یہ وفاق المدارس پاکستان کا جو ادارہ, اس کو ایوارڈ ملا ہے سعودی عرب کے اندر. بہرحال ایسی اور بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. تو فرض بھی یہی کے لوگوں کا زیادہ بنتا ہے کہ جہاں ناموس رسالت پر بات آ جائے, ناموس قرآن پر بات آ جائے, ناموس دین پر بات آ جائے, تو یہ امت کے افراد اپنے اسلاف کی جو شاہکار روایات ہمارے سامنے ہیں اس کی امین بنتی بھی دکھائی دے. اس کا تقاضا بھی اس خطے سے پوری امت میں سب سے زیادہ ہے. اور بات وہی ہے بھائی کہ یہاں ہمارے لیڈروں کی شان میں گستاخی ہو تو سارے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں, سب کر رہے ہیں. موم بتی والے بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے, سڑکیں بلاک کرنے والے بھی آ جائیں گے, دھرنے والے بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے, بدکلامیاں کرنے والے بھی آ جائیں گے. ان سب کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی بھی ان کی, اور اللہ بھی اگر ہمیں ملا اور اللہ کا تعارف بھی اگر ہمیں ملا تو اللہ کے رسول کے ذریعے ملا. ایمان کی پونجی اگر آج کسی امتی کے پاس ہے تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے. تو کہاں تمہارے ہمارے دنیا کے کچھ مفادات اور آج کی کرسی اور اقتدار, اور کہاں رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کا معاملہ, اس کو ہلکا نہ لیا جائے. تو میں پھر ان جج صاحب کی جو ہے تحسین کرتا ہوں, میرے خیال آپ سب میرے ساتھ اتفاق کریں گے, اللہ ان کو اور استقامت دے اور ہمارے حکمرانوں کو جرأت ایمانی عطا فرمائے. ہاں اگر ابھی بلاکس بند کر دیے گئے تو بہت اچھی بات ہے, اگر پی ٹی این اور متعلقہ اداروں نے کوئی ایکشن لیا تو بہت اچھی بات ہے, اگر وزیر داخلہ کی طرف سے کوئی مثبت بیان آئے تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے, لیکن آخری بات وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ یہ معاملہ صرف بلاک کرنے سے حل نہیں ہوگا, ان میں سے جو واقعتاً مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, اور جس فیس بک کے اوپر ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں یا بلاگز کے اندر کی ہیں اسی سارے میڈیا پر ان کی علل اعلان سزا کا اظہار ہونا چاہیے. یہ دین کا اصول ہے. دین کا اصول یہ ہے کہ کاروائی کسی مقدمے کی کمرہ عدالت میں ہو, اور جب جرم ثابت ہو جائے تو سزا علل اعلان. ہمارے الٹا ہے, مقدمہ تو یہ سارے میڈیا والے ایسے بیٹھ کے بیٹھ جاتے کہ ساری جج یہی ہیں, سارے مقدمے ادھر ہو جاتے اس کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, سزا کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ابھی پھر چار پانچ لوگوں کو پھانسیاں دی گئی, اگر واقعاتاً مجرمین کو دی گئی تو بالکل ٹھیک ہے, اور جو واقعاتاً مجرم ثابت ہوا تو یہ 4:30 بجے کوٹری میں آپ نے کسی کو پھانسی دی کس کو عبرت ملے گی؟ اس کا علل اعلان نفاذ ہو. قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ان سزاؤں کا علل اعلان نفاذ ہو, اور اگر آج 70 چینل دستیاب ہیں تو ایک ہفتے دکھایا جائے اس پر, اور اگر اتنا بڑا سوشل میڈیا دستیاب ہے اس پر دکھایا جائے تاکہ کل کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل لے اور کائنات کی عظیم ترین شخصیت کے بارے میں کوئی برا طرز عمل یا بد کلامی یا خبث باطن کے اظہار کی کوشش کرے. وہ بے غیرت ہوں گے جو ہائیڈ پارک کے اندر کھڑے ہو کر جیزس کرائسٹ کو بھی اور موزس کو بھی, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہو ظالم فریڈم آف اسپیچ کے نام پر, مگر مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے پیغمبر کی شان میں معاذ اللہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھے اور دنیا کہے کہ کیونکہ فریڈم آف اسپیچ ہے تو یہ صاحب ہونے دیا جائے. یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ملکہ کی شان میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, وہاں پر ہولوکاسٹ پر بات نہیں کی جا سکتی, مگر پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرنے کی ظالموں نے اجازت دے رکھی ہے. یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. مسلمان کے لیے پونجی سب سے بڑی کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے عزیز اور محترم ہیں. تو بے عمل بھی ہو سکتا ہے مسلمان, مگر بے غیرت نہیں ہو سکتا. اور کوئی اس سطح پر آ جائے اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ اس کے دل میں رسول اللہ پر ایمان ہے بھی کہ نہیں, اور رسول اللہ علیہ السلام سے محبت ہے بھی کہ نہیں. اللہ ہمیں یقین اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت اور ان کی عقیدت بھی اور ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.